اصلاح القلوب میں سے صبر و تحمل کا ٹاپک کنٹینیو کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ صبر و تحمل کو پانے کے کیا اسباب ہے. جب ہم کسی بھی چیز کی اہمیت دیکھتے ہیں تو دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس کو کیسے پائیں. تو ہم دیکھیں گے کہ صبر اس کو ملتا ہے جو صبر کرنا چاہتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو سعید الخدری کی روایت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے صبر کی کوشش کرے اس کو صبر و تحمل کی دولت سے مال و مال کر دیا جاتا ہے. اور یہ سچ ہے. آپ دیکھیں جو بچہ صبر کرتا ہے نا تو وہ چپ کر کے بیٹھا رہتا ہے انجیکشن لگوانے کے بعد بھی, اور جو شور کرتا ہے تو اس کو درد بھی زیادہ ہوتا ہے. تو صبر اس کو ملتا ہے جو صبر مانگتا ہے, اور جو نہیں مانگے گا اللہ تعالیٰ پھر اس کو دیتا بھی نہیں ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ صبر مشکل چیز ہے, لیکن اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے جس کو اس کے فوائد کا یقین ہوتا ہے. کچھ لوگوں کی طبیعت میں تحمل اور برداشت کا مادہ کم ہوتا ہے, تو ایسے لوگوں کے لیے صبر کرنا مشکل ہوتا ہے. جن کے اندر صبر یعنی تحمل ہوگا, طبیعت کے اعتبار سے ہی وہ لوگ جو ہیں وہ ٹھہراؤ والے ہوں گے نا, ان کے لیے صبر کرنا نسبتاً آسان ہو جائے گا. تو آئیے دیکھتے ہیں کون کون سی چیزیں ہیں جس سے صبر حاصل ہوتا ہے. تو صبر میں پہلی چیز کیا ہے کہ دنیاوی زندگی کی فطرت شناسی اور جس مشقت سے وہ متصف ہے اس سے آشنائی ہو. کیا پتہ چلا؟ کہ انسان اس دنیا کی حقیقت کو پہچانے کہ یہ دنیا ہے ہی دکھوں کا گھر. جس نے یہ سمجھ لیا نا کہ یہ دنیا جنت نہیں ہے, تو جو مشکل آئے گی تو وہ پہلے سے تیار ہوگا. مسئلہ کہاں بگڑتا ہے؟ جب ہم اس دنیا کو جنت بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر ذرا سی مشکل آتی ہے تو ہم بہت زیادہ بے صبرے ہونے لگتے ہیں. مانیے کہ یہ دنیا ہے مشکلوں کا گھر. ایسے ہی کہ جیسے کوئی میدان جنگ میں جائے اور سوچے کہ کوئی گولی نہیں چلے گی, کوئی تیر نہیں لگے گا, تو بیوقوف ہے نا. اسی طرح جو اس دنیا کے میدان میں جیے اور یہ سوچے کہ یہاں کوئی تکلیف اور دکھ نہیں ہوگی, وہ کبھی بھی صبر نہیں کر سکے گا. تو اس کی ضرورت ہے کہ انسان اس سے اپنے آپ کو لے. دوسری چیز جو انسان کو صبر دیتی ہے وہ کیا ہے؟ اس بات کا ایمان اور یقین کہ ساری کی ساری کائنات اللہ کی ملکیت ہے. پہلی بات, چونکہ وہ مالک ہے تو مشیت بھی اسی کی ہے. جسے جو چاہتا ہے دیتا ہے, جسے جو چاہتا ہے نہیں دیتا. آپ اس کو اپنے لفظوں میں یوں سمجھ لیجئے, جب بندہ اس دنیا کو اللہ کی کائنات سمجھے اور جس کی کائنات ہے حکم اس کا چلتا ہے, تو پھر میری کیا بات ہے؟ بیماری آئی یا صحت آئی یا پریشانی آئی, جس کی دنیا تھی اس نے وہ فیصلہ کر لیا, میں کس کا ہوں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. تو جب اس حقیقت کو انسان ریئلائز کر لیتا ہے نا کہ میرے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں, تو صبر آ جاتا ہے. اپنے اوپر بھی لے کے سوچئے, جب ہم یہ کہتے ہیں نا میں ہر فن مولا ہوں, میں سب کچھ کر سکتی ہوں, تو پھر آپ مشکلوں میں پڑیں گے. جس وقت آپ مانتے ہیں کہ میری کچھ لمٹس ہیں, میں اس سے آگے نہیں جا سکتی, تو آپ صبر کر لیتے ہیں. صبر ان کو نہیں آتا جو اللہ کے فیصلے کو نہیں مانتے. بچے کا ملنا نہ ملنا اللہ کا فیصلہ تھا, اور اس کا کوئی فیصلہ غلط نہیں ہو سکتا. سورۃ نحل آیت 53 میں آتا ہے, وما بکم من نعمت فمن اللہ, جو نعمت تمہارے پاس ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے. ذرا سوچیے میرے پاس کون کون سی نعمت ہے. بس وہ سب اللہ کی ہے. تو وہ رکھے, وہ اس نعمت کو بڑھائے, دے کے چھین لے, اس کی مرضی ہے. سورۃ بقرہ 156 میں بھی کہا کہ جب کوئی مشکل آئے تو کیا کرو, الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, تو گیو اپ کر دے, ہینڈز اپ, نہ میری اوقات نہ میرا مقام, جو ملا آپ سے ملو. کہتے ہیں نا کہ یہ تیرا کرم ہے آقا کے بعد ابھی تک بنی ہوئی ہے. اے اللہ, اگر اس دنیا میں میں جی رہی ہوں تو یہ تیرا ہی کرم ہے, تو میں اس پہ بڑی خوش ہوں. پھر تیسری چیز جس سے انسان کو صبر حاصل ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ کہ صبر اور شکر کرنے پہ جو اجر اور ثواب ملنے کی امید ہے نا, اس کو نظر میں رکھ لیں. تو پھر صبر کرنا آسان نہیں بلکہ پسندیدہ ہو جاتا ہے, کیونکہ ریوارڈ بہت ہے. سارا دن لوگ کام کرتے ہیں, کوئی پسند تھوڑی کرتے ہیں. صرف اس لیے کرتے ہیں نا کہ رات کو پھر 500-600 کرون مل جائے گا. تو وہ کچھ گھنٹے کا صبر جب نوٹوں میں ڈھلتا ہے تو وہ گھنٹے آسانی سے گزر جاتے ہیں. بس یہی چیز ہے. جب آپ اور میں اللہ سے ملنے والے اجر کو کرنسی میں ناپیں گے نا, تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں پھر صبر کی توفیق دے گا. سورۃ العنکبوت 58-59 میں آتا ہے، نعم اجر العاملین الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ ان عمل کرنے والوں کا ایسا اچھا بدلہ ہے جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے رہے. اور جتنا آپ اس چیز کو دیکھیں گے اتنا ہی آسان ہوگا. جو ہم نے کہا کہ جب اس چیز کا یقین ہوتا ہے نا کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور اس کا حکم مجھ پہ چلتا ہے، تو اس میں ہمیں سلیم کی مثال بڑی خوبصورت ہے نا، بیٹے کی موت کی خبر شوہر کو نہ دینا اور اللہ کے حکم سے اس کو قبول کرنا، اور جب بچے کی موت کی خبر بتائی تو شوہر کو کیا کہا کہ اگر کسی نے اپنی کوئی امانت رکھوائی ہو تو تم خوشی سے دو گے، واپس کا دوں گا. تو کہا پھر اللہ نے جو امانت رکھوائی تھی وہ دے دی، تو صبر آ گیا نا. جب ہم ام سلیم کے صبر کی بات کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہائے اتنا صبر آتا کہاں سے ہے، کہتے ہیں نا یہاں سے آتا ہے کہ انی للہ و انی الیہ راجعون، ہے ہی اس کی تو پھر مجھے کیا فکر ہے. پھر اسی طرح اجر ثواب کی بات ہم کر رہے ہیں، جب اجر پہ امید ہوتی ہے تو پھر کام کام نہیں لگتا. امام ابن قیم کہتے ہیں کہ حسن عاقبت کا پیش نظر رکھنا صبر کے لیے معاون کی حیثیت رکھتا ہے، یعنی آج کا صبر کل کے خوبصورت انجام میں ڈھلے گا. تو یہ چیز انسان کو اس راستے کی مشکلات محسوس نہیں ہونے دیتی. حضرت جابر سے روایت، اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے دن دنیاوی زندگی میں صحت اور عافیت سے لطف اندوز ہونے والے لوگ جب آزمائش میں زندگی گزارنے والوں کو اجر و ثواب ملتا ہوا دیکھیں گے تو اس بات کی تمنا کریں گے کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچیوں سے کاٹ کر تکا بوٹی کر دیا گیا ہوتا. کیا پتہ چلا، یہاں کے محروم وہاں کے بتائیے کامیاب ہیں، جن کو لوگ فخر سے دیکھیں گے، جن کی طرف لوگ دیکھ کر انگلیاں اٹھائیں گے، واہ دے آر سو بلیسڈ، کتنے خوش قسمت ہیں یہ لوگ. پھر چوتھی چیز جس سے صبر آتا ہے نا وہ ہے صبر کی نیت. جب تک نیت نہیں کریں گے صبر نہیں آئے گا. سیدھی سی بات ہے، آپ کی میری نیت گاڑی کا سٹیئرنگ ہے، اس کو اپنے ہاتھ میں رکھیے. عبد الواحد کہتے ہیں جس شخص نے اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی خاطر صبر کرنے کی نیت کی تو اللہ اس کو صبر کی طاقت اور قوت دے دیتا ہے، اور جس نے نافرمانی اور معصیت کی انجام دہی سے کنارہ کشی پر صبر کی نیت کی تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں اس کی غیب سے مدد کرتا ہے. اس کو میں کیسے سمجھتی ہوں، کوشش کرتی ہوں آپ کو بھی ویسے ہی سمجھا دوں. کھانا سب کو پسند ہوتا ہے نا، اور کچھ گھنٹے کے بعد بھوک لگتی ہے، پھر احساس ہوتا ہے بھوک لگی ہوئی ہے، پھر تھوڑی سی کھچ پڑتی ہے، پھر دل کو کچھ ہوتا ہے، فوراً کھا لیتے ہیں. لیکن جب روزہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، کھچ پڑے، بھوک لگے، بی پی لو ہو، سوچ جو لیا ہے کہ نہیں کھانا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کے روزے مشکل نہیں لگتے، کیونکہ نیت کی ہوئی ہے صبر کرنے کی. جب اندر سے نیت کی ہوتی ہے نا کچھ نہیں کرنا تو پھر نہیں ہوتا. اسی طرح بعض دفعہ آپ کو ترس آتا ہے ان لوگوں کو دیکھ کر جو ڈائٹنگ کرتے ہیں، حرام کی ہوئی انہوں نے چیزیں، روٹی نہیں کھانی، گرینس نہیں کھانے، کیا کھانا ہے، سبزیاں کھانی ہیں، ابلی بھی کھانی ہے. اب آپ ترس کھائیں، کچھ بھی کریں، ان کو اچھا لگ رہا ہے. کیوں؟ نیت کر لی ہے نا کہ ہم نے اتنے دن میں اتنا ویٹ لوز کرنا ہے. ایک ہماری سسٹر ہیں اٹلانٹا کی، ان کی بات شیئر کروں گی. انہوں نے جب مجھے شیئر کی تو میں نے سوچا کہ اس طرح کی قربانی تو کوئی کم ہی دیتا ہے دین کے لیے. کہنے لگیں کہ میں سیڑھیاں چڑھ کے اوپر جا رہی تھی تو میرا سانس پھول رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ استاذہ آنے والی ہیں، دورہ قرآن ہوگا، ہمیں تو بہت بھاگ بھاگ کے کام کرنا ہے، تو مجھے کتنی شرم آئے گی کہ جب میں چیزیں اٹھا کے ادھر سے ادھر جاؤں گی تو مجھے سانس پھولے گا. نہیں، میں نے دورہ قرآن سے پہلے ویٹ لوز کرنا ہے. اب یہ ان کی باتیں تھیں، وہ جیسے سناتی ہیں مجھے ویسے تو سنانے ہی نہیں آتا، اور وہ بات کرتے ہوئے بھی ان کے ساتھ ایموشن ہوتی ہیں. پھر آپ کو پتہ ہے میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا کیا کیا؟ کہتی ہے میں نے 31 کلو ویٹ لوز کیا ہے دورہ قرآن سے پہلے. میں نے کہا یہ کیسے ہو گیا ایک دو مہینے میں، بھائی یہ کیسے کیا؟ پھر انہوں نے مجھے 8 دن کا ایک پلانر بتایا. کہتی ہے اس 8 دن کے پلانر سے میرا 18 کلو ویٹ لوز ہو گیا. اور میں نے کیوں کیا؟ کہ جب میں ادھر سے ادھر کرسیاں میز لے کے بھاگ رہی ہوں گی، میں بکس اٹھاؤں گی، اسٹال لگاؤں گی، تو مجھے سانس نہ پھولے کیونکہ میں دین کا کام کرنے لگی ہوں. آپ سوچ سکتے ہیں، یہ صبر ہے نا، نیت کی تو ہو گیا. اور فائدہ کس کو ہوا؟ ان کو خود فائدہ ہوا، صحت بھی اچھی ہو گئی اور وہ فریش بھی ہونے لگی. سب نے شور مچا دیا، ہمیں بھی بتائیں، ہمیں بھی بتائیں. آپ میں سے کئی لوگوں کے دل میں، اور مجھے وہ 8 دن کا پلانر انگلیوں پہ رٹا ہوا. پھر ہم نے لوگوں کو کیا کہا، अटलांटा में, जब भी वहाँ क्लासेस शुरू हुई, मुझे डेट अभी से भूल गई है, मेरा हाल है 17 अगस्त से वहाँ क्लास शुरू हुई थी, 18 थी या 17, तो सब ने कहा कि 18 अगस्त से हम उस प्लानर को भी शुरू कर रहे हैं, जो हमारे स्टूडेंट्स आएंगे उनको हम वो प्लानर भी शेयर करेंगे। तो किसी ने जोक दिया कि रमज़ान में अपने रेसिपीज शेयर की हैं, तो अब आप इस बिलुल जना कोर्स में साथ डाइटिंग शेयर कर रहे हैं, तो क्या कोई बुरी बात थोड़ी है? अल्लाह का दीन कोई रोकता थोड़ी है। लेकिन नीयत क्या है? एक है फिगर अच्छा हो, चलूं तो कमर बल खाए, लोग देखे लहराऊं, चाल ऐसी चलूं कि लोग परेशान हो जाएं, और एक यह कि अल्लाह के दीन को सर्व करूं। तो जो कर लेता है उसके लिए मुश्किल नहीं रहता, आपके लिए मुश्किल है, किसी के लिए मुश्किल नहीं है। पांचवी चीज क्या है कि बंदे को अल्लाह की मदद और नुसरत के हासिल होने का यकीन हो, यानी सब्र आता ही तब है जब बंदे को यकीन हो कि सब्र के बाद अल्लाह की मदद और नुसरत आएगी, क्योंकि अल्लाह ने हर तंगी और मुश्किल के बाद आसानी का वादा किया है। कहाँ लिखा है? सूरत अलम नशरख में 5 और 6, फाइन नमाल उसरी युसरा, इन नमाल उसरी युसरा, 2 बार। बहुत ही खूबसूरत आयते हैं ये। माँ के लफ्ज़ को हाईलाइट कर लें, ये नहीं कहा फाइन नबाद अल उसरी युसरा, उसर के साथ साथ ही युसर है, ये साथ साथ चलता है। जिंदगी धूप और छांव है, आप अभी उसर में सब्र करना शुरू कर देते हैं तो युसर शुरू हो जाता है। और उलमाए कराम कहते हैं कि अल्लाह सुबहान तला कोई बात एक बार कह दें तो भी हमारा ईमान है कि वो होगी, और जिस बात को अल्लाह 2 बार कह दें वो कैसे नहीं होगी। तो ये यकीन आ जाए कि माल उसरी युसरा, ये सब्र को आसान कर देता है। फिर सूरह अनकबूत आयत 60, फसबिर इन वाद अल्लाह ही हक, बस सब्र कीजिए अल्लाह का वादा सच है। वला यस्तखिफन्नक अल्लज़ीना ला यूकिनून, तुझे हल्का ना करें वो लोग जिनको यकीन नहीं है। तो पता चला कि यकीन की दौलत भी बंदे के लिए सब्र को आसान कर देती है। जैसे रात के बाद दिन है तो दिन के बाद रात है ना, तो ये सब होगा। शायर कहता है कि अब मुसीबत तुझे जितना सख्त होना है हो, चल जो मर्जी कर, जितनी तो सख्त होती जा, जब मुसीबत तूल पकड़ती है तो खुद ब खुद इसकी घंघोर घटा छट जाती है, और ऐ मुसीबत तेरी स्याह तरीन रात पर सुबह की सफेदी का गाजा नुमाया नजर आता है। बात बात है, जिसको हमारी जुबान में कहते हैं कि रात जितनी गहरी होती है उतनी सुबह करीब होती है। हजरत याकूब को देखिए, पहला सब्र किया यूसुफ के गुम होने पे, करते गए करते रहे, फिर दो और बेटों की जुदाई सही, बिन्यामीन और यहूदा की, तहमुल रखा, सिर्फ एक ही लफ्ज बोल दिया, फसबरुन जमील, सूरह यूसुफ 83 में। ना खफगी ना वावेला ना शोर, एतमाद किया था यूसुफ से 83, असल्लाहु अय्याति यानी बिहिम जमीया, उम्मीद है कि अल्लाह इन सब को ले आएगा। थोड़ी सी दिल में चोट पड़ी तो जुबान पे आ गया इन नमाश को बसी बखुसनी लल्ला, यूसुफ 86 में, कि मैं तो अपनी परेशानी और रंजो गम की शिकायत अल्लाह से करता हूँ, बंदों से नहीं किया, बच्चों के सामने नहीं कहा, उधर मजबूत रहे, सास्तग़फिरुलक रब्बी, रातों को सहरियों में अल्लाह से बातें की, अल्लाह ने सारी औलाद जमा कर दी। जितना वक्त गुजरता है दुख में वो इबादत का वक्त होता है, आपको पता हदीस में आता है जिस बंदे की कोई चीज़ खो ही रहे जब तक उसको वो चीज़ नहीं मिलती उसके लिए अजर लिखा जाता है। याकूब का सब्र कितना था और अजर कितना था, हो सकता है उनके बेटे के गुम होने का जो सदमा था वो उनके जन्नत में दर्जात का जरिया बन जाए कि ऊपर से ऊपर पहुंचा देगा। फिर एक और चीज़ जो सब्र लाती है ना, वो अल्लाह की ज़ात से मदद तलब करना है। आपको सब्र नहीं आ रहा ना, तो कहिए कि अल्लाह मुझे सब्र दे, अल्लाह से मदद मांगे, उसकी आनत ले। सूरह नहल 127 में आता है, वसबिर वमा सब्रु का इल्ला बिल्ला, और आप सब्र करें, कौन? नबी सल्लम, कहाँ? जहाँ लोग आपकी मुखालफत करें। हाँ, मगर आपका सब्र तौफीक इलाही के बगैर नहीं है, तो सब्र उसको ही आता है जिसको अल्लाह ताला देता है। अल्लाह की मशियत और उसकी मदद और इसकी कुव्वत और कुदरत के बगैर सब्र का तसव्वुर भी मुहाल है। सातवीं चीज़ जो सब्र लाती है ना, वो ईमान बिल कदर है। तकदीर पर ईमान सब्र को जन्म देता है। जब मेरी किस्मत में है, मैं बंदा हूँ, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, तो मुझे तो मानना है, मेरे गले में कज़ा व कदर का पट्टा पड़ा हुआ है, तो क्या करूँ फिर? सब्र। सूरह हदीद 22 में बड़ी प्यारी बात है, माँ साहब हमें मुसीबत इन फिल अर्दी, कोई मुसीबत ना तो ज़मीन पे पहुँचती है, वला फी अनफुसिकुम, और ना तुम्हारी जानों पर। मुराद है कि जो भी मुसीबत ज़मीन पे और तुम्हारी जानों पे आती है, इल्ला फी किताब मिन कबल नबरहा, मगर वो एक किताब में है इससे पहले कि हम इसे पैदा करें, ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، یعنی آپ کے میرے پیدا ہونے سے اور اس دنیا کے پیدا ہونے کے 50,000 سال پہلے سے اللہ نے ہم سب کی تقدیریں لکھ لی ہوئی ہیں. جب لکھ جو لکھی ہے تو میرے اور آپ کے کرنے نہ کرنے سے کیا ہوگا، تو صبر کیجئے. بے قراری، بے دلی، نقطہ چینی، عیب گوئی، شکوے شکایت، دلوں میں رنجشیں رکھنا، بے چینیاں، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. عقل مند اور ہوش مند کون ہے؟ ان سب حالات میں صبر کا سہارا لے لے اور مصیبت کے موقع پہ تحمل سے کام لے. نادان کون ہے؟ جو بلبلائے، گھبراہٹ کا شکار، کبیدہ خاطر، ہر وقت اس کا دل دوسروں سے کھٹا، بے چین ہے، پھر بھی صبر تو اینڈ پہ اس کو بھی کرنا ہی پڑتا ہے نا. تو یہ بھی سوچ لیں کہ صبر تو کرنا ہی پڑے گا، خوشی سے کروں گی تو مشکل نہیں ہوگا، غم سے کروں گی تو مشکل ہوگا. آپ کو کیسے پتہ چلے کہ آپ صبر خوشی سے کر رہے ہیں کہ مشکل سے؟ جب صبر آسان لگے تو سمجھ لیں خوشی سے کر رہی ہوں، اور جب صبر مشکل لگے تو سمجھیں کہ میں دل جمعی سے نہیں کر رہی. وہ انجیکشن لگانے کو ذہن میں رکھیں، جسم ڈھیلا چھوڑ کے بالکل ذہنی طور پہ تیار کر کے بازو آگے کر دیں گے تو درد نہیں ہوگی، اور اگر اکڑیں گے، چیخیں گے، نروس کو اکڑائیں گے تو زیادہ درد ہوگی. پھر اسی طرح سے ایک اور چیز جو واقعی بندے کو بہت صبر دیتی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ میں عاجز ہوں. بندہ عاجز ہے. جو بندہ مصیبت میں پڑتا ہے، اللہ اس کے اوپر مصیبت اتنی ہی ڈالتا ہے جتنی وہ برداشت کر سکتا ہے. آپ پہ بڑی مصیبت آئے نا تو زیر لب مسکرائیں، کیونکہ میرا حوصلہ بڑھا ہے نا، اللہ نے مجھ پہ مشکل بھی بڑی ڈالی، اور اللہ میری اصلاح چاہتا ہے تو اللہ نے میرے اوپر بڑی مشکل ڈال دی. حدیث میں آتا ہے، سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو کر پوچھا، اللہ کے رسول، لوگوں میں کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ آزمائش کا شکار ہوئے؟ فرمایا، انبیاء کرام. حیرت نہیں ہوئی؟ ہم کہتے ہیں نیک لوگ تو آزمائی نہیں چاہتے، وہ تو پہنچے میں. نہیں، انبیاء کرام، پھر ان کے بعد ان کے پیروکاروں میں سے جو ان کے زیادہ قریب تھا، اور جو ان سے بھی زیادہ قریب تھا، زیادہ قریب تھا یعنی جو جتنا قریب ہوتا ہے اس کو اتنا آزمایا جاتا ہے. انسان اپنے دین میں ثابت قدمی کے بقدر آزمایا جاتا ہے. اگر اس کا دین فولاد کی طرح سلابت کا آئینہ دار ہوتا ہے، یعنی فولاد کی طرح سخت ہوتا ہے نا، تو آزمائش بھی سخت آتی ہے. اس کے دین میں کمزوری اور ضعف ہوتا ہے تو اس کی ابتلا اور آزمائش بھی ویسی ہوتی ہے. بندہ مسلسل آزمائش کا شکار رہتا ہے، حتیٰ کہ وہ آزمائش اسے اس پوزیشن پر لا کر چھوڑتی ہے کہ وہ زمین پر چلتا پھرتا ہے اور اس کے ذمے ایک گناہ بھی نہیں ہوتا، یعنی گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے. کیا پتہ چلا؟ بعض ہوتے ہیں ہیوی ویٹ فرنیچر، اسٹرانگ ٹیبل ہے نا تو آپ اس پہ زیادہ چیزیں رکھیں گے، اور کمزور نازک سی ٹیبل ہے تو اس پہ نہیں رکھتے. یہ جو آپ کے سامنے ٹیبل ہیں یہ بہت ڈیلیکیٹ سے ہے، اس پہ کھڑے ہو کے کبھی بھی یہ چھت کی لائٹ نہیں صحیح کر سکتے، یہ بیچ میں ٹوٹ جائے گا، کیونکہ بس یہ اتنا بوجھ ہے کہ آپ خود نہ جھکیں، بس کاپی رکھیں اور لکھ لیں. بہت بہت ہوا یہ آپ کے چند قلم کا وزن تھار لے گا، بہت ہے اتنا ہی. لیکن جو دوسرے ٹیبل تھے جن پہ آپ دیکھتے ہیں اتنی بھاری بھاری چیزیں ہوتی ہیں، تو بس آپ اپنے آپ کو ایک ٹیبل سمجھیں، میں کتنا بوجھ برداشت کر سکتی ہوں. اور یاد رکھیے، جتنا آپ کا کیلیپر بلند ہوگا نا، آپ کا اندر جتنا اسٹرانگ ہوگا، چٹانوں کی طرح سخت حوصلے والوں کو اللہ آزماتا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے یہ بچ کے نکل آئیں گے. پھر اس کے بعد نویں چیز جس سے صبر ضرور آتا ہے، وہ کیا ہے کہ صبر والوں کے قصے پڑھیں. جن پہ مشکلات آئیں اور انہوں نے اس مشکلات میں کیا کیا، اس قصوں کو پڑھیے اور ان سے عبرت لیں. مثلاً سب سے پہلے انبیاء کرام، قصص النبیین پڑھیے، غور و فکر کریں کیسے اللہ کے نبی آزمائے گئے اور ان پہ مشکلات پڑی. مثلاً حضرت نوح کا صبر، پیچھے بھی ذکر ہوا، پڑھیے سورۃ نوح پڑھے. اور اس پہ آپ اگر ایک بک پڑھنا چاہیں، قصص النبیین، امام ابن کثیر کی لکھی بھی ہے، بہت اچھی ہے، دارالسلام کی بھی غالباً چھپی بھی ہے اور مکتبہ قدوسیہ کی بھی ہے. شروع سے شروع کر دیں پڑھنا، آپ دیکھیں گے کہ آپ کو پتہ چلے گا 950 سال، وہی باتیں جو پیچھے ہم کر چکے، کتنا صبر تھا ان کا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کا صبر، دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا لیکن حسبی اللہ و نعم الوکیل کے الفاظ زبان پر تھے. پکے مباحد، اللہ کے وعدوں پہ یقین رکھنے والے مرد آہن، فولادی وجود تھا ان کا، نہیں ہلے. بیٹے کی قربانی کا حکم ہوا تو اس کو ذبح کرنے کو تیار، چھری چلا دی، لٹا دیا، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دیا. ٹھیک ہے، پھر بھی اللہ نے हौसला दिया। हम तो होते तो पता नहीं डिप्रेशन में जाकर किसी भी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके होते। फिर बीवी बच्चे को सहरा में छोड़ दिया, चलो जाओ। इतनी उम्र के बाद बेटा मिला और कहा उसको अल्लाह के रास्ते में छोड़ो, है ना दुख की बात? नहीं, उसको सुख बना लिया। बुढ़ापे की दहलीज पे कदम रखा हुआ है। जिस वक्त औलाद वैसी बड़ी प्यारी लगती है, जब बेटा बिसाखियां बना हो, उस वक्त कहना कि अब इसको छोड़ दो, ये सब्र के बगैर नहीं होता। मुझे आपको ये बातें अभी नहीं समझ आ सकती, जब तक वो ईमान न पैदा हो जाए। और फिर बीवी का सब्र देखिए कि अल्लाह हमें ज़ाया नहीं करेगा। फिर इब्राहिम दोनों को छोड़कर शाम गए और इब्राहिम को अल्लाह ने दूसरा बेटा इसहाक दे दिया, जहाँ से फिर 12 बेटे मिले और एक पूरी कौम तैयार हुई। इधर इस एक बच्चे को आज तो इसलिए छोड़ा कि कुछ भी नहीं है, लेकिन अल्लाह ने यहाँ से बंजर जमीन मक्का को आबाद करना था और इस्माइल की सूरत में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा पौधा लगा दिया। तो अल्लाह ने इब्राहिम की कोई कुर्बानी ज़ाया की? जब आप पढ़ते हैं तो आपके अंदर भी सब्र का दाइया पैदा होता है। फिर मूसा को देख लीजिए, कितनी धमकियाँ, कितने चैलेंज, कैसी उजड़ कौम से वास्ता था, दुश्मन कितना बड़ा के फिरौन, लेकिन मूसा जमे रहे। अल्लाह ने उनको सब्र के बदले में निजात दिलवा दी। कौम इतनी बदबख्त थी कि फिरौन को डूबता देख कर भी कहने लगी कि कोई खुदा हमारे लिए भी बना दो, ज़रा सोने चांदी का कोई बछड़ा बना दो, हम उसको भी पूछने लग जाएं। यानी जब ऐसे बेकार किस्म के लोगों से बंदे का वास्ता पड़ता है तो उसका दिल करता है सर फोड़ लें, जहाँ थे वहीं खड़े हैं धान के पान। तो मूसा कितने स्टबन हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने सोच लिया कि इनके नसीब में है ही इतना, मैं क्या करूँ, मैं इससे ज़्यादा क्या दूँ इनको। तो अल्लाह ने मूसा को उनसे निजात दिला दी। फिर ईसा अलैहिस्सलाम देखिए कितनी तोहमतें लगी। पैदा होते जिस बच्चे को चंद दिन के बाद अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए बोलना पड़े, इससे ज़्यादा सब्र और दुनिया में कौन करेगा। और ईसा के पैदा होने से लेकर सूली पे चढ़ाए जाने के वक्त को देख लीजिए, बातें, इल्ज़ामात, वलदुज़्ज़िना नऊज़ुबिल्लाह, और न जाने क्या कुछ, सब्र ही सब्र था। अल्लाह ने क्या बदला दिया, आसमानों पे बुला लिया। और सबसे बढ़ के तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनका सब्र तो ज़रबुल मिसल था। मजनू, दीवाने और जादूगर कहलाए, झूठे और सब कुछ। कितना इंसान को अपना अच्छा लगता है ना, हम सब बर्दाश्त करते हैं लेकिन अपनी ज़ात पे बात नहीं बर्दाश्त कर सकते। आपको यहाँ 10 बातें कोई कहेगा ना आप मान लेंगी, लेकिन जहाँ कोई आके आपको ज़ाती तौर पे कोई दो चार जुमले बोल देगा ना जिससे आपकी ना हर्ट हो, आप कहेंगे सोच के आऊँगी कल से। लेकिन अल्लाह के नबी हटे ही नहीं, सब कुछ सुन लिया, सब्र किया। और फिर देखिए वो तकलीफ़ कैसी थी जब शहर से निकालना चाहा। सूरह अनफाल आयत 30, वाइज यम कुरबिकल लजीना कफरू लियुस बितू का औ यकतुलू का औ यखरीजू का। और जब उन्होंने कुफर किया और आपके खिलाफ तदबीरें की, आपको कत्ल करें या कैद कर दें या आपको निकाल दें, क्यों नहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया अल्लाह के नबी ने? क्योंकि सब्र था। उनको पता था आज मैं अगर इनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करूँगा तो मेरी सारी उम्मत भी ऐसी हो जाएगी। फिर इसके बाद देखिए अम्बिया कराम के बाद सहाबा के किस्से, कि जिनको इतना आजमाया गया अल्लाह के रास्ते में कि ज़ुलज़िलु ज़िलज़ालन शदीदन के अल्फाज आते हैं कुरान में, कहीं पत्थरों पे, कहीं कोयलों पे लिटाया गया, बास को जुल्म सितम के साथ, तकलीफ़ों के साथ मौत की नींद सुलाया जाता रहा। हज़रत यासिर और हज़रत सुमैया के पास से जब अल्लाह के नबी गुजरते तो क्या कहते, ए आले यासिर सब्र व तहम्मुल से काम लो, सब्रन अलाल यासिर इन्नी मौइदुकुमुल जन्ना, बेशक मैं तुम्हें जन्नत की खुशखबरी देता हूँ। फिर आप देखिए मदीना में आ गए तो यहाँ मुनाफिकीन की साजिशें शुरू हो गई, तकलीफ़ें, आजमाइशें। इफ़ का वाक़या सोच लीजिए, क्या सब्र की बेहतरीन मिसाल नहीं है? इससे भी बड़ी कोई तकलीफ़ हो सकती है कि नबी की बीवी को जानिया करार देने की कोशिशें हों। अल्लाह के नबी का कितना हौसला था, कोई एक बार नहीं कहा कि ज़ुबान बंद करो, दांत तोड़ दूंगा, मुंह बंद रखो, शटअप। सब्र से बैठे अल्लाह के फैसले का इंतज़ार करते रहे। लोगों ने जहर खिलाने की कोशिश की तो भी सब्र किया, मौत के वक्त बुखार की शिद्दत थी, सब्र किया। ये सब क्या था? सब्र था। फिर इसी तरह आप देखिए कि जिन सहाबा ने सब्र किया उनमें हज़रत सुमैया, बिलाल, सुहेब रूमी, अम्मार बिन यासिर, मकदात, सब के नाम आते हैं। इतनी तकलीफ़ें आईं लेकिन अपनी जगह से नहीं हटे। हज़रत हुबैब के बारे में आता कि उनको कैद किया, फिर कत्ल किया, फिर सूली पे चढ़ाया। इसके बावजूद इनका कहना था मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं کہ میں قتل کر دیا جاؤں اس حال میں کہ میں دولت اسلام سے سرشار ہوں. اب چاہے جس کروٹ موت آئے مجھے اس کا کوئی گلہ نہیں. کیا شان ہے ان کی. اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کو قید کیا گیا تھا تو ان کے پسند یوزل پھل ہوتے تھے, کبھی انگور اور کبھی کچھ, اللہ کھلاتا تھا. پھر آپ صحابہ کے بعد دیکھیے تو تابعین اور تبع تابعین کی مثالیں. بس آپ دیکھیے کہ عروہ بن زبیر تابعین میں سے آتے ہیں. کتنی ان کی شان تھی. ایک بیٹا تھا ان کا جس کا نام محمد تھا, بڑا خوبصورت بھی تھا, حسین و جمیل تھا. ایک دن خلیفہ وقت ولید بن عبد الملک کے ایوان میں جا پہنچا. خوبصورت تو تھا ہی اور اس پر کپڑے بھی بہت اچھے پہنے ہوئے. پھر جب محل میں داخل ہوا اسے دیکھ کر خلیفہ وقت ولید نے کہا, قریش کے نوجوان تو اسی طرح ہوتے ہیں جس طرح محمد ہے. اور اس نے اس نوحیز نوجوان کے لیے برکت کی دعا نہ کی, یعنی انہوں نے ان کی چیزوں کی تعریف تو کی لیکن دعا نہ دی. یہ کہنا تھا کہ محمد بن عروہ بن زبیر کو نظر لگ گئی. اس کے بعد محمد بن عروہ ولید کی مجلس سے باہر نکلے اور چوپایوں کے استبل میں آ کر گر پڑے, اور گرنے کے بعد وہاں سے اٹھ نہ پائے, بس استبل میں پڑے رہے, حتیٰ کہ چوپایوں نے انہیں وہیں بھوسے کی طرح رون ڈالا, جس کی وجہ سے ان کی موت واقع ہو گئی. تو کیا پتہ چلا کہ کسی کی کوئی اچھی چیز دیکھے تو ماشاءاللہ کے بارک اللہ کے ہاؤ واؤ نہ کریں, تعریفوں کے پل نہ باندھیں. اس کے بعد عروہ بن زبیر کے پیر میں غرغرینہ نامی بیماری کا عارضہ لاحق ہوا. ڈاکٹروں یا حکیموں نے پاؤں کو کاٹ کر الگ کرنے کی تجویز پیش کی. سوچی یعنی اتنا کچھ ہو گیا ہے, جانوروں نے جب روندا ہوگا تو سارا جسم ہی ہل گیا نا. تو ڈاکٹرز نے کہا کہ اگر ان کو بچانا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کا پاؤں کاٹ دیا جائے. خیر آری کے ذریعے اس کو جسم سے جدا کرنا تھا تاکہ دوسرے حصے میں زہر نہ آئے, اور اگر پیر نہ کاٹا تو موت کا سبب ہو سکتا تھا. اب کیا ہوا, ڈاکٹروں کے کہنے کے مطابق جب پاؤں کاٹے جانے لگا, آری ہڈی کاٹنے کی حد تک پہنچی تو عروہ نے اپنا سر تکیے پر رکھا اور ان پر غشی کی کیفیت طاری ہو گئی. جب افاقہ ہوا تو چہرے سے پسینہ بہ رہا تھا, مارے پسینے کے شرابور تھے, اور تکبیر و تحلیل یعنی اللہ اکبر اور لا الہ الا اللہ اور اللہ کے ذکر سے رتب اللسان تھے, یعنی اس وقت بھی ذکر کر رہے تھے. پھر کٹے ہوئے پیر کو ہاتھ میں لیا اور اسے الٹنے پلٹنے لگے, اور ہاتھ میں لیے اسے بوسہ دینے لگے. کہنے لگے, جہاں تک اس ذات کا تعلق ہے جس نے تجھے میری خدمت کے لیے مسخر کیا تھا, یعنی اللہ, وہ بخوبی جانتا ہے میں کبھی حرام کاری کی طرف تیرے دوش پر سوار نہیں ہوا. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنے پاؤں کے لیے یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرے یہ قدم کبھی حرام کام کے لیے نہیں نکلے, اور نہ کسی معصیت اور نافرمانی کے لیے میں چل کر گیا, اور نہ میں نے کبھی اللہ کی ناراضگی کی طرف قدم اٹھایا. اس کے بعد حکم دیا اسے غسل دیا جائے اور اسے خوشبو میں معطر کیا جائے اور اسے کفن پہنا کر آراستہ کیا جائے اور اس کو قبر میں لے جا کر دفنا دیا جائے. اس حادثے کے بعد جب حضرت عروہ سفر سے واپس تشریف لائے, جبکہ پیر کاٹ کر تن سے جدا کیا جا چکا تھا اور اپنے بیٹے سے محروم ہو چکے تھے, اس کے باوجود اس وقت بھی ان کی زبان پر بس ایک یہی جملہ تھا, ہمیں اس سفر میں بڑے مصائب سے دوچار ہونا پڑا. اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ ان کو ایسی کوئی دوا پلا دی جائے جو ان کو بے ہوش کر دے اور درد کا احساس کم ہو. ڈاکٹر نے بھی کہا کہ حرکت نہ کریں. تو آپ ذرا ان کا جملہ سنیے اور واقعی اس جملے کے اوپر خود کو ہم سب پرکھیں. کیا کہتے ہیں, اللہ نے مجھے ابتلا اور آزمائش سے اسی لیے تو دوچار کیا ہے تاکہ میرے صبر کے پیمانے کی پیمائش کر سکے. یعنی اگر بے ہوش کر دو گے تو میں صبر کیسے کروں گا. صبر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تم میرا درد مجھے سہنے دو. کتنے لوگ ہیں جو جسم کے درد کے ساتھ بھی اللہ کے فیصلوں کو اتنا قبول کر لیں. یہ ہوگا, یہ ہونا ہے, اللہ نے اس دکھ میں ہی میرے لیے سکھ رکھا ہے. سوچیے 3 سیکنڈ تک ان پہ سوچئے, اگر ان کی جگہ خدا نخواستہ آج کے دور کا کوئی ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا, حال دو حال مچا دیتے ہم. اور اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ احمد بن نصر خزائی کی مثال ہے. بہت اعلیٰ سلف اسلاف میں سے تھے, بلند آواز سے حق بات کرتے تھے, یعنی ڈرتے نہیں تھے لوگوں سے, ببانگے دوہل حق کی آواز بلند کرنے والوں میں تھے. نیکی کا اعلانیہ حکم دینا آپ کا ترا امتیاز تھا, یعنی بڑی خوشی سے سچ بات کرتے تھے, اور منکر سے روکنا آپ کا شیوا تھا. ان کی آزمائش کہاں ہوئی, خلق قرآن کے فتنے آزمائش میں. یعنی ایک ایسا دور گزرا, پیچھے بھی ذکر کیا تھا, کہ قرآن مخلوق ہے یا قرآن کلام ہے. یہ ایک فتنہ اٹھ گیا تھا, سیاسی فتنہ تھا سراسر. سیاست کو بچانے کے لیے دین کا ڈھونگ رچایا تھا لوگوں نے, لیکن ان سے کہا گیا بولو کیا کہتے ہو, کھڑے ہو گئے حق پہ, کہا نہیں قرآن جو ہے کلام ہے مخلوق نہیں ہے. دلیری سے اس فتنے کے سامنے سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑے ہو گئے. ان کو سامرہ قید کر کے لے جایا گیا, وہاں اپنے قید و بند کی مشکلات سہیں. وہیں ان کے سامنے مسئلہ خلق خدا کا معاملہ پیش کیا گیا اور کہا گیا کہ خلیفہ وقت جو کہتے ہیں آپ بھی کہیں. دیکھیے ہر دور میں حکمران اپنے فیصلے منوانا چاہتے ہیں, یہ اس دور میں بھی ہوا, لیکن انہوں نے اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیا گیا, جس جرم میں پھر ان کی گردن ماری گئی اور ان کے سر کو تن سے جدا کر کے بغداد کے مشرقی جانب لٹکا دیا گیا. کیوں بھلا, لوگوں کو عبرت رہے کہ خلیفہ وقت کی نافرمانی کی یہ سزا. اب لوگوں نے تو ان کا سر کاٹا نا, ہوا کیا, جعفر بن محمد کہتے ہیں میں نے قتل ہوتے وقت بھی احمد بن نصر کو دیکھا, جب انہیں قتل کیا گیا تو ان کے تن سے جدا سر سے لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہو رہی تھی. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا, یہ کرامت تھی. اور امام احمد نے ان کے بارے میں کہا کہ انہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا. مان جاتے کیا ہے بھائی, ہاں ہے قرآن مخلوق, کیا فرق پڑتا ہے, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں, اس کی بات نہ کرو اور ریلیجن کی بات نہ کرو اور دین کو نہ لاؤ بیچ میں. تو یاد رکھیے اگر ایسے لوگ اس وقت جمعے ہوتے تو آج اصل صورت میں دین دکھتا ہی نہ. چلے آج لوگ مانتے نہیں لیکن دین محفوظ تو ہے نا الحمدللہ. یہ ایسے لوگوں کی صبر کی کہانی ہے. اور پھر آپ دیکھیے امام احمد جو خود اس فتنے کے مین ہیرو تھے, اتنی تکلیف ان کو دی گئی. امام احمد اور ان کے ساتھ محمد بن نوح کو مامون کے پاس لے جایا گیا. مامون کون تھا, خلیفہ تھا جس کے ساتھ اصل میں یہ سارا معاملہ ہو رہا تھا. مگر اللہ کی مشیت دیکھیے کہ محمد جو تھے وہ راستے میں بیمار ہو گئے. انہوں نے امام احمد کو وصیت کی کہ اس معاملے میں صبر سے کام لیں, اور اس وصیت کے بعد پھر محمد کا تو انتقال ہو گیا. امام احمد کو قید کیا گیا. خلیفہ وقت کے دربار میں حاضری سے پہلے بعض لوگ امام صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو تقیہ کی احادیث کی یاد دہانی کرانے لگے. نوٹ کریں ذرا, جو ساری زندگی دوسروں کو سکھا رہے تھے نا, اب لوگ مشکل وقت میں ان کو یاد دلا رہے ہیں کہ ڈونٹ وری, آپ کا بھی اب امتحان ہوگا, آپ جمے رہیے گا. اور یہ تقیہ کیا ہے پتہ ہے آپ کو, کیا تقیہ, کہ دیکھیں اس وقت اوریہ سے کام لے لیں, کوئی بات نہیں ذرا. جیسے لوگ جس کو آپ کہنا چاہیں کہ لوگوں کو تھوڑا اپولوجیٹک کراتے ہیں, دیکھیے اب آج کے دور میں تو یہ نہیں ہے نا, شیک ہینڈ کروا دیں عورتوں مردوں کے, اٹس اوکے, چلے گلوز پہنا کے کرا دیں, کچھ نہیں ہوتا. دینداروں کی زبانوں سے یہ باتیں ہوتی ہیں. یہی باتیں ان کو بھی لوگوں نے کی کہ اٹس فائن, بہت سختی نہ کیجیے گا, خلیفہ ایسا کہے گا ویسا کہے گا, تو ایسے وقت میں توریے سے کام لے, آزمائش کے اندھی ٹل جائے گی پھر ٹھیک ہو جانا. آج ہم بھی تو یہ کرتے ہیں. جواب سنیے امام صاحب کا, کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہو حضرت حباب نے کیا کیا تھا. کہتے کہ مجھے تو تم یہ سکھا رہے ہو کہ کمپرومائزنگ ہو جاؤ, تو جو حضرت حباب نے معاملہ کیا تھا اس کی کوئی توجیہ کو اس کی وجہ بیان کرتے ہو, اور وہ حدیث جس میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں شکایت کی اور شکوہ کرتے ہوئے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے مدد طلب نہیں کریں گے, کیا ہمارے لیے غیبی امداد کی دعا نہیں کریں گے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا سابقہ امتوں میں لوگوں کو گھڑا کھود کر گاڑ دیا جاتا تھا اور ان کے سر کے بیچ یعنی جہاں مانگ نکالتے ہیں نا وہاں آری رکھ کر دو ٹکڑے کر دیے جاتے تھے. اس کے باوجود کوئی چیز انہیں ان کے دین سے نہیں روک سکتی تھی, اور لوہے کی کنگھیوں سے ان کے جسم کے گوشت کو کھینچ لیا جاتا, پھر بھی اذا رسانی والے ان کو دین سے نہیں روک سکے, تو کیا تم مجھے ایسی باتیں کرتے ہو. پھر اس کے بعد ذرا سنیے امام احمد نے کیا کہا. کہتے ہیں اللہ مجھے مامون کی صورت بھی نہ دکھانا. اور امام احمد ابھی مامون کے سامنے پیشی کے لیے پہنچ بھی نہ پائے کہ اس کا انتقال ہو گیا. اللہ نیک لوگوں کی دعائیں قبول کرتا, اور اس کا ولی عہد خلیفہ منتخب کیا گیا, اور آزمائش جوں کی توں تھی, قانون تو پیچھے ایک ہی تھا نا, کردار بدل گیا. ان میں سے بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ کے لیے اپنے نفس پر رحم کہو, یہ خلیفہ جو آیا ہے یہ آپ کو تلوار سے قتل نہیں کرے گا لیکن آپ کو اتنا مارے گا کہ آپ زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے. اس کے باوجود انہوں نے فتنہ خلق قرآن میں خلیفہ وقت کی ہاں میں ہاں ملانے سے انکار کر دیا. کیا جیسے دینداروں کی ضرورت ہے دنیا کو, جب موم کی ناک نہ ہو, جدھر چاہی موڑ لی, وقت کا رواج, ملک کا رواج, آج کا دور, 14ویں صدی, ایسٹ اور ویسٹ کا فرق کرنے والے آج کے دور میں نہیں چاہیے, یہ پہلے ہی بہت ہے. خلیفہ وقت امام احمد سے پوچھا، کیا آپ صالح رشیدی کو جانتے ہیں؟ تو امام صاحب نے جواب دیا، ان کے بارے میں سنا ہے. خلیفہ نے جواب دیا، وہ میرے مؤدب تھے، ان سے میں نے خلقِ قرآن کے بارے میں سوال کیا، انہوں نے میری مخالفت میں جواب دیا. میں نے ان کو اوندے منہ زمین پر گھسیٹنے کا حکم دیا، ان کو اتنا گھسیٹا جائے خود بخود موت واقع ہو جائے. یعنی خلیفہ نے ان کو تھریٹ دیا کہ پتہ ہے ان کے ساتھ میں نے کیا کیا تھا، تو سنا اس لیے رہا کہ آپ کے ساتھ بھی یہی ہوگا. اس کے بعد امام احمد بن حنبل کی مشکیں کس دی گئیں اور جلادوں کو حاضر کیا، یعنی ان کے ہاتھ پاؤں سب باندھ دیے گئے، اور جلادوں کو بلایا گیا اور ہر جلاد دو دو کوڑے لگاتا. اس کے بعد خلیفہ جھنجھلا کر کہتا، ان کی مشکوں کو خوب اچھی طرح کس دو. اس کے بعد دوبارہ پھر سے جلاد امام احمد کے شانوں پر مارنا شروع کرتے. اس کے بعد پھر خلیفہ کہتا ہے، احمد اپنے آپ کو ہلاکت میں کیوں ڈال رہے ہو؟ میں تم پر شفیق اور مہربان ہوں. سوچیے ذرا، امام احمد سے ان کو کوئی گلہ نہیں تھا، ان کے عقائد سے گلہ تھا کیونکہ اس سے اس کی حکومت پہ چوٹ پڑتی تھی. یہ بات سن کر امام احمد کے سر پر کھڑا جلاد آپ کے سر پر ٹھنا مارتا اور دوسرا جلاد کہتا، تمہارا ستیہ ناس ہو احمد، تم نے میرا جواب نہیں دیا، مجھے جواب دو جس پر تمہاری جان چھٹ جائے گی اور میں تم کو آزاد کر دوں گا. ذرا امام احمد کے لفظ تو سنیے، کہاں ہیں آج ایسے لوگ؟ کہ امیر المومنین، دیکھیے لفظ امیر المومنین اس بادشاہ کے لیے کہہ رہے ہیں جو ان کو کوڑے مار رہا ہے. یہ ہوتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. آج تو ہم سیاستدانوں کے لطیفے اور جوک بنا بنا کے دنیا کو پریشان کرتے ہیں اور ان کو دکھاتے ہیں نا، انہوں نے نہیں کیا. کہا مجھے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ سے دلیل لا کر دکھا دو جو کہ تمہارے قول کی تائید کرتی ہو تو میں اسے مان لوں گا. یہاں پھر سمجھ آ رہا ہے، قول کے مقابلے میں حدیث، یہ ہے آپ کا مسلک. ہم قول کے مقابلے میں حدیث کو مانتے ہیں، جہاں حدیث آ جائے گی وہاں کسی کا قول نہیں چل سکتا. اللہ اکبر. اور دلیل بادشاہ کے پاس تھی نہیں. اس کے بعد پھر جلاد آتا اور بے تحاشا مارتا پیٹتا اور مار پیٹ کی کاروائی چلتی رہی، حتیٰ کہ جلادوں نے اتنا مارا کہ آپ پر غشی تاری ہو گئی اور بیڑیاں ہاتھوں میں پڑی ہوئی تھی. اس کے بعد آپ کو ہوش نہ رہا. تو ایک شخص نے بتلایا کہ اس کے بعد ہم نے آپ کو منہ کے بل اوندھا لٹا دیا اور آپ کے جسم کے اوپر چٹائی ڈال دی اور اسے پیروں سے خوب روندا. امام احمد نے جواب دیا، مجھے اس کا ذرہ بر احساس تک نہ ہوا. اتنی مار کھائی اور احساس نہ ہوا. ہم تو دو باتیں سن کے اپنا ابایا ڈھیلا کرنے کو تیار ہیں، اتارنے کو تیار ہیں. اسکارف اتار کے جیب میں ڈال لو، کون باتیں سنیں. جان پڑی، لتاڑ رہے ہیں، جانوروں کی طرح کوٹ پیٹ رہے ہیں اور وہ اپنی جگہ سے نہیں ہل رہے، اور ان کو جیل میں ڈال دیا گیا. 28 مہینے جیل میں رہے. اس کے بعد کہنے کی بات ہے، 2 سال 4 مہینے جیل میں رہے. کیا جرم تھا ان کا؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. اسلاف امت میں سے امام احمد کے بارے میں کسی کا قول ہے کہ اللہ کے راستے میں اس شخص نے اپنے نفس کی پرواہ نہیں کی اور اپنے نفس کو اللہ کے لیے بے دریغ تج کر دیا، ٹھیک اسی طرح جیسے بلال حبشی نے دین کے راستے میں اپنے نفس کی پرواہ نہ کی. بس اگر امام احمد رحمہ اللہ نہ ہوتے تو اسلام کا نام و نشان مٹ جاتا. دیکھیے عربی میں کہتے ہیں کہ دلت العالم دلت العالم. ایک عالم یعنی دین والے کی غلطی یا اس کا پھسلنا پوری دنیا کا پھسلنا ہو جاتا ہے. آج یہی ہو رہا ہے، دین والے جب فتوے ڈھیلے کر کے دیتے ہیں نا تو دنیا والے کہتے ہیں اللہ تیرا شکر ہے ہمیں ایسے ہی چاہیے، انہی کے جوتے سیدھے کرو، کیونکہ اس میں نفس کی بھی خواہشیں پوری ہو رہی ہیں، خواہشات بھی ہیں، اور دین ماشاءاللہ خوب پمپ اینڈ شو کے ساتھ چل رہا ہے. اور اگر اس وقت امام احمد ایک دفعہ کہہ دیتے نا کہ ہاں قرآن مخلوق ہے تو بادشاہ اپنے برابر تخت پہ بٹھانے کو تیار تھا. کیا کرنی چو درختیں اور صدارتیں اور وزارتیں اور پروٹوکول اگر بندے کا اللہ کی نظر میں کوئی مقام نہ ہو. تو اس طرح کے قصے سننے سے ایمان تیز ہوتا ہے. یہ تو اتنے ہیں کہ اگر اسی کا ذکر کرنے لگ جائیں تو وقت پورا ہو جائے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے صبر کے پیمانے کو پرکھیں. سوال پیدا ہوتا ہے، کیا چیزیں ہیں جو صبر آنے نہیں دیتی؟ سن بھی لیا، پڑھ بھی لیا، پڑھا بھی دیا. تو 3 چیزیں آپ کے ساتھ رکھ دیتی ہوں. کیوں انسان صبر نہیں کرتا؟ یعنی آفت کیا ہے صبر کی؟ فتنہ کیا ہے؟ कि सब कुछ करने की कोशिशों के बावजूद इंसान कर नहीं पाता तो पहली चीज़ जल्दबाजी है। खुलिकल इंसान मिन अजल, सूरत अंबिया 37 में आता है कि इंसान जल्दबाज मखलूक है। हिलकत के अतबार से इंसान जल्दबाज है, पेशेंस नहीं है उसमें, खलू का शिकार है। सूरत अलअहकाफ 35 में आता है, फसबिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल वला तस्ताजिल लहुम, बस सब्र कीजिए जिस तरह पुख्ता इरादे वाले रसूलों ने सब्र किया, और इनके लिए जल्दी का मुतालबा ना करें। आज भी देखिए इस्लाह के नाम पे, दावत के नाम पे कई ऑर्गेनाइजेशंस और तंजीमें उभरी, लेकिन नाकाम व नामुराद क्यों हुई? क्योंकि उनके साथियों ने फ़ायदे हासिल करने के हसूल में जल्दबाजी से काम लिया। फल वक्त से पहले काट लें तो खट्टा होता है, कड़वा होता है। तो याद रखिए, ये आप सबके लिए भी है जो स्कूल की खिदमत करते हैं ना। अगर आप भी सब्र और तहम्मुल से काम करते जाएंगे ना, तो मुस्तकबिल आपका है। जो आज नहीं आते वो आएंगे, जो आके भी फ़ायदा नहीं लेंगे वो लेंगे। असल इम्तिहान आपका है। अगर जल्दबाजी में फतवे दायर करके अपने आप को हटा लेंगे ना, तो कभी भी आपको वो फल नहीं मिलेगा जो अल्लाह के नबी और आपके सहाबा को मिला था। तो जल्दबाजी तबीयत से निकालें, जिसको आप कहते हैं ना कि लोगों को उनका टाइम दें, पेशेंस दें। फिर दूसरी चीज़ जिससे हम सब्र नहीं करते, वो तो मेरा ख्याल है 99 पॉइंट का मसला होगा, गैज़ो गज़ब। मैं सब्र कर लेती अगर मुझे गुस्सा ना आता। अम्मी मेरा प्रॉब्लम गुस्सा है, मैं अपने गुस्से के हाथों परेशान हूँ, है कई लोगों के जुमले। बहुत बड़ी आफत है गैज़ो गज़ब जो सब्र से रोक लेता है, सारी खैर व बरकत चाट लेता है ज़िंदगी से गुस्सा। इसलिए अल्लाह अपने नबी को भी कहते हैं सूरत कलम में, फसबिर लि हुक्म रब्बिका वला तकुन कसाहिबिल हूत, बस अपने रब के फैसले तक सब्र करो और मछली वाले की तरह ना हो जाओ जब इसने पुकारा इस हाल में कि वो गम से भरा हुआ था। हजरत यूनुस को किस बात की सजा मिली थी कि जल्दबाजी कर दी थी? अल्लाह का हुक्म अभी नहीं आया था कौम को छोड़ के जाने का, हिजरत का, लेकिन कर ली थी। तीसरी चीज मायूसी, होपलेस होते हैं ना तो सब्र ख़त्म होता है, कहते फ़ायदे कोई नहीं सब्र का, ना उम्मीद है, मायूस है। हज़रत याकूब ने अपने बच्चों को मायूसियों से मना किया था, यूसुफ 87, या बनी यज़हबू फ़तहस्ससु मिन यूसुफ व अखीह वला तय्यसु मिन रौहिल्लाह, ऐ मेरे बेटो जाओ और यूसुफ के भाई का सुराग लगाओ और अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। तो क्या पता चला कि मुसीबतों के वक़्त सब्र उम्मीद की किरण बन जाता है। मायूसी के मरीज़ के लिए नुस्खा कीमिया सब्र है, और जो बंदा अल्लाह की रज़ा के लिए निकलता है ना, तो सब्र तो करना ही पड़ता है, फिर अल्लाह नामुराद नहीं करता। तो थोड़ा सा सब्र करना बंदे को बहुत सारी खैर देता है। लेकिन खुलासा क्या है फिर, सब्र क्यों नहीं आता और सब्र क्या है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू सालबा से ये रिवायत है, तुम्हारे पीछे ऐसे याम आने वाले हैं जो सब्र के दिन होंगे, जिन दिनों में सब्र करना हथेली पर अंगारा रखने के बराबर होगा। ऐसी सूरत हाल में दीन पर अमल करने वाले का अजर 50 आदमियों के अमल के बराबर होगा। ये कौन सा दौर है? अगर आज का दौर नहीं है तो और कब आएगा? कि जब लोगों ने होमोसेक्सुअलिटी तक को जायज़ करार दे दिया तो बाकी बातें क्या? और हर दौर में ये चीज़ बढ़ती जा रही है, जितनी ख्वाहिशात नफ्स बढ़ेंगी ना, उतना दीन पे अमल मुश्किल होगा, याद रखिए। और दीन पे सब्र से मुराद ये है कि सच्चे दीन को ले पढ़ना। फिर लोग कहेंगे ये हद से ज़्यादा है, ये बड़े सख्त दीनदार हैं, इनके मसले बड़े सख्त हैं भाई, इनके फतवे बड़े सख्त हैं। तो ऐसे लोगों को अल्लाह ने खुशखबरी दी कि एक की जगह 50 होंगे, इसलिए सब्र करना। अरबी शायर कहता है कि ये सब्र का ज़माना है, आंख बंद पर कांटों पर चलकर निकल जाओ और अल्लाह के लिए सब्र तहम्मुल से काम लो और नरमी और बुर्दबारी को अपना ओढ़ना बिछोना बना लो। क्योंकि जो असलाफ थे सब्र की अहमियत का उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया था, तभी तो मुसीबतों के वक्त में फिर सब्र और तहम्मुल से काम लेते थे। हज़रत हुज़ैफ़ा कहते हैं, सब्र तहम्मुल से काम की आदत डालो, क्योंकि हो सकता है तुम पर नागहानी तौर पर, यानी अचानक सडन, मसाइब का नजूल होना शुरू हो जाए और तुम मुसीबतों में मुब्तला हो जाओ। मुझे ऐसे लगता है कि सब्र ऐसे है कि जैसे आपने कोई बैंडेज रखा होता है अपने पास, कभी भी कट लग ही सकता है ना, तो फौरन जाके हाथ पे लगा देंगे। तो सब्र बड़ा ज़रूरी है। अबू दरदा कहते हैं, जो शख्स मुसीबतों के मुकाबले के लिए सब्र और तहम्मुल से लैस ना हो और तैयार ना हो, तो आजमाइश का मुकाबला नहीं कर सकता, बल्कि ऐसा शख्स इसके सामने आजिज होकर हथियार डालने पर मजबूर हो जाएगा। अल्लाह हमें सब्र का दामन थामने की तौफीक दे। शायर कहते हैं, अपने आप को सब्रे जमील का आदी बना लो, अल्लाह की कज़ा व कदर पर राजी रहना अफसल तरीन काम है। पूरे सब्र व तहम्मुल के साथ हिदायत के परचम तले साबित कदमी से जम जाओ, और सब्र तो इंसान का अफजल तरीन तोशा है। तोशा कहते हैं खाना या रास्ते के लिए जो चीज़ बांधी जाती है। और लुकमान ने जो नसीहत की थी बेटे को आयत 17 में, वस्बिर अला मा असाबक, और उस पे सब्र करो जो तुम्हें इस रास्ते में पहुंचे। हाँ, ये है बड़ी मुश्किल का काम। आज अगर हम मुसलमानों को देखें तो ये लिखते हैं कि दुश्मनों और इस्लाम के दुश्मनों की हमारे ऊपर यलगार है, और अहले ईमान और तकवा को कमज़ोर करने की साजिशें की जा रही हैं। और मुलहदीन, मुलहिद कौन होता है? जो दीन में इल्हाद कर, दीन से निकल जाए, यानी नाम नेहाद मुसलमान। और मुलहिद और जनादिका दनदनाते फिर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी इंटरनेट और दीगर ज़राए अब्लाग ने फसाद का बीज बोने में कोई कसर बाकी नहीं रखी। आज हमारे लिए सब्र के अलावा और कोई कारगर हथियार दस्तियाब नहीं, और वो सब्र कौन सा है? अल्लाह की इताअत और फरमाबरदारी का, और नाफरमानी और मासीयत से सब्र करना। जितना ये सब्र करते जाएंगे, अल्लाह हमारे लिए हालात को अच्छा बना देगा। तो ज़रूरत है कि सब्र को ले, तो अज़म और इरादे में कमज़ोर और नातवा इंसान। अब ये हम सब अपने आप को कहें, कान खोल कर सुन लो, रास्ता बड़ा तवील है, जिसको अबूर करते करते आदम थक गए, यानी आ गए ना शैतान के बहकावे में, जिसके लिए नूह अलैहिस्सलाम को भी बड़ी जिद्दोजहद करना पड़ी, जिसकी बिना पर इब्राहिम को आग में डाला गया, और इस्माइल को ज़िबह करने की गरज से छुरी के नीचे लेटना पड़ा, और जकरिया पर आरा चला दिया गया, और नफ्स पर जब्त करने वाले यहया को ज़िबह कर दिया गया, जिसकी मजरत रसानी का अय्यूब ने सामना किया, दाऊद ने जिसकी वजह से आहो बुका को अपना ओढ़ना बिछोना बना लिया, और हमारे नबी को जिसकी बुनियाद पर जादूगरी और मजनू के नाम से मौसूम किया गया, और आपके दंदान मुबारक शहीद किए गए, आपका सर मुबारक लहू लुहान कर दिया गया, और चेहरे को बेहाल कर दिया गया, और जिसकी वजह से उमर पर खंजर का वार करके जख्मी किया गया। सबको ये मुश्किलात किस वजह से आई थी? अल्लाह के नाम पे आई थी ना। तो कहते हैं कि यही वो रास्ता है जिसको अबूर करने की गरज से इब्ने मुसय्यब और मालिक रहमहुल्लाह पर तकलीफों के पहाड़ तोड़े गए। ये और इस तरह की सूरत हाल में सब्र के अलावा और कोई चारा नहीं। तो जान लो कि सब्र तो करना ही पड़ेगा, चाहे कितना मुश्किल लगे, कितनी मुश्किलात बर्दाश्त करनी पड़े, और फिर भी अदम सब्र से सब्र ही आसान है, यानी बेसब्री फिर भी मुश्किल ही होती है, सब्र आसान है, क्योंकि अल्लाह की हराम करदा चीज़ों पर सब्र इस बात से कहीं ज़्यादा आसान और सहल है कि अजाबे जहन्नम पर सब्र किया जाए। कुरान में आता है ना, फमा सबरहुम अलन्नार। सुनाओ भाई, आज आग के ऊपर सब्र कितना अच्छा है, कर रहे हो सब्र, तो जहन्नम में जाकर सब्र मिलेगा, उससे बेहतर है कि दुनिया में इताअत और फरमा बरदारी पर सब्र करें, और गले में जहन्नुम का तौक डालने से बेहतर है कि इताअत का तौक डाल लें। तो आपने देखा कि सब्र पूरी ज़िंदगी का खुलासा है। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमें सब्र दे। जिसके लिए अल्लाह ताला सब्र के रास्ते खोल दे, उसके लिए कामयाबियों के रास्ते खोल जाते हैं। जिज़ा व फ़ज़ा को छोड़कर सब्र लेना है, और अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए।